بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 168 تا 170 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب جواد پناہی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں عالمی خبریں اور ہندوستان سے ایک رپورٹ شامل ہوگی۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پروگرام اسوائے بشریت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سامن، قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ پروگرام نیم نگاہ میں پیش ہیں عالمی خبریں، اور پہلے بات سے ہم خبروں کی سرخیاں۔ کابل ہوائی اڈہ بند ہونے کے سبب پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں جانے والا پارلیمانی وفد کا جہاز کابل ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے واپس اسلام آباد لوٹ گیا۔ نیوزی لینڈ نے کورونا کے پھیلاؤ کے باعث ہندوستان سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آئندہ انتخابات سے کنارہ کشی کا عندیہ دیا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک کی ترقی و پیش رفت اور اس میدان میں خود کفالت کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کابل ہوائی اڈہ بند ہونے کے سبب پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں جانے والا پارلیمانی وفد کا جہاز کابل ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے واپس اسلام آباد لوٹ گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں پارلیمانی وفد کو لے کر کابل جانے والا جہاز کابل کے کنٹرول ٹاور سے یہ اطلاع دیے جانے کے بعد کہ ہوائی اڈہ بند ہے واپس اسلام آباد لوٹ گیا۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان نے صورتحال کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دورے کی نئی تاریخ کا اعلان دونوں ملکوں کی مشاورت سے دوبارہ کیا جائے گا۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ کابل ہوائی اڈے کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر پارلیمانی وفد کے ہمراہ جمعرات کو کابل روانہ ہوئے تھے۔ پاکستان کا پارلیمانی وفد جمعرات سے 11 اپریل تک افغانستان کا دورہ کرنے والا تھا، اور اس دوران اس کی افغان صدر اشرف غنی، وزیر خارجہ اور افغان پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیت دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقاتیں طے تھیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا یہ دورہ افغانستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی دعوت پر انجام پانے والا تھا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے کراچی میں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کراچی میں پی آئی ڈی سی سگنل کے دھرنا دینے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز حکومت سے مطالبہ کر رہی تھیں کہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے بنیادی ڈھانچے کو بحال کرے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کی صدر بشرا آرائی کا کہنا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے پروگرام کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز صوبائی سطح پر رہنا چاہتی ہیں، ضلعی سطح پر نہیں جانا چاہتی۔ پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے مختلف شہروں میں جملہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی ماضی میں اپنے مطالبات کو لے کر دھرنے اور احتجاج ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے یومیہ مریضوں کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی اور پچھلے تقریباً 10 ماہ کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 5,329 افراد کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے، جو گزشتہ سال 19 جون کے بعد سے پاکستان میں ایک دن میں کرونا کا شکار ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پاکستان میں کرونا مثبت آنے کی شرح 10.7% تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 98 افراد کرونا کے باعث انتقال کر گئے، جس کے بعد پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 15,124 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 7.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ کرونا کے فعال کیسوں کی تعداد 67,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ کرونا کے معاملات میں حالیہ اضافے کے پیش نظر پاکستان کے کئی شہروں میں لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک بار پھر نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیوں کے اوقات کار بھی محدود کرنے کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ اس درمیان اسلام آباد میں پرائیویٹ اسکولوں کے منتظمین اور عہدیداروں نے اسکولوں کی بندش کے فیصلے کے بعد مظاہرہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے کرونا کے پھیلاؤ کے باعث ہندوستان سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ رویٹر کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جنوری کے آخری دنوں سے اب تک اس ملک میں روزانہ کرونا کے مریضوں کی اوسط تعداد 2 یا 3 رہی ہے، اور اب نیوزی لینڈ میں ہندوستانی مسافروں کی آمد پر عارضی طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس فیصلے کو 11 اپریل سے 28 اپریل تک نافذ کیا جائے گا۔ حکومت نیوزی لینڈ نے یہ فیصلہ اس ملک میں کرونا کے 23 نئے مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد کیا ہے، جن میں سے 17 ہندوستان سے پہنچے تھے۔ ہندوستان کو اس وقت کرونا کی نئی لہر کا سامنا ہے۔ اور سامعین، ہندوستان میں کرونا کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دہلی سے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 1,26,789 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں، اور اس دوران اس مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر 685 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں یہ تیسری بار ہے جب کرونا کے یومیہ نئے معاملے 1 لاکھ کو پار کر گئے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,29,28,574 ہو گئی ہے، اور اس بیماری میں اب تک کل 1,66,862 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملوں کی تعداد 9,10,319 ہے، اور 1 کروڑ سے زیادہ افراد شفایاب بھی ہو چکے ہیں۔ کرونا کی دوسری لہر کی روک تھام کے لیے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں پابندیاں سخت کی گئی ہیں، کہیں مکمل یا کہیں جزوی لاک ڈاؤن اور کہیں رات کے کرفیو نافذ کیے گئے ہیں۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی لاپرواہی کو کرونا کی خطرناک شکل اختیار کرنے کی اہم وجہ بتایا جا رہا ہے۔
صرف انسان کی لاپرواہی ہے، اپنے گھر میں نہیں رہ رہے ہیں، خوب گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اس کو بہت ایزی وے میں لے رہے ہیں، ماسک بھی نہیں پہن رہے ہیں۔ بہت ساری جگہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا پایا گیا ہے۔
قومی دارالحکومت دہلی میں بھی کرونا کے مریضوں اور مہلوکین کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس کے پیش نظر یہاں 30 اپریل تک رات کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔
دہلی جیسے شہر میں رات اور دن ایک ہی برابر ہے نا، رات میں بھی کافی ٹریفک رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ رات میں باہر نہیں نکلتے، لیکن دن میں اگر کرفیو لگتا ہے تو لوگوں کے جابس کے اوپر، ورکنگ کے اوپر کافی اثر پڑے گا اس چیز کا۔
عام لوگ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگائے جانے کے حق میں نہیں ہیں۔
لاک ڈاؤن تو نہیں لگانا چاہیے، لیکن سختی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے پولیس کی سختی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے پولیس، اور گورنمنٹ بھی اچھا کام کر رہی ہے، ماسک پہ چلان کاٹ رہے ہیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بس تھوڑا سا دھیان نہیں ہے۔
ہندوستان میں کرونا کی ٹیسٹنگ اور ٹیکہ لگانے کا عمل بھی جاری ہے، اور روزانہ تقریباً 30 لاکھ کرونا ویکسین کی ڈوز دی جا رہی ہے۔ دنیا میں روزانہ کرونا وائرس کے نئے معاملے سب سے زیادہ ہندوستان میں سامنے آ رہے ہیں، اور ہندوستان ایسا تیسرا ملک بن گیا ہے جہاں کرونا متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایسے میں حکومت نے اس ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا پروٹوکول کا پوری طرح پاس و لحاظ رکھیں۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹورک، دہلی۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آئندہ انتخابات سے کنارہ کشی کا عندیہ دیا ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق صدر اشرف نے اپنی حکومت کے پیش کردہ نئے امن منصوبے پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر طالبان انتخابات ہار جانے کے سے ڈرتے ہیں تو میں انتخابات میں شرکت نہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صدر اشرف غنی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امن مذاکرات کے حوالے سے ہر چیز افغان عوام کی رائے سے مشروط ہے اور ان میں انتخابات کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے۔ افغانستان کے صدر نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے حوالے سے لویا جرگا کے اقدامات کو فیصلہ کن قرار دیا۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان کئی ماہ سے دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں، جبکہ دونوں فریقوں نے حال ہی میں ماسکو اجلاس کے موقع پر بھی مذاکرات کیے ہیں۔ حکومت افغانستان اور طالبان نے رواں ماہ ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے امن مذاکرات میں بھی شرکت کا اعلان کیا ہے۔ میانمار میں فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مظاہرین کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ جمعرات کو شمال مغربی میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورس کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں مزید 11 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک ہونے والے مظاہروں کے دوران 50 بچوں سمیت 600 عام شہری ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 27,000 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ادھر میانمار کی معزول حکومت کے ارکان پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہزاروں دستاویزی شواہد اور ثبوت اقوام متحدہ کے حوالے کیے ہیں۔ اسی دوران سی آر پی ایچ نامی ایک مقامی گروپ نے کہا ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سی آر پی ایچ کا کہنا ہے کہ اسے پھانسیوں، اظہار رسانیوں اور غیر قانونی گرفتاری کے بارے میں 180,000 دستاویزی شواہد موصول ہوئے ہیں، جن سے ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ملکی ترقی و پیشرفت اور اس میدان میں خود کفالت کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ جمعرات کو ویڈیو لنک کے ذریعے 5 سائنسی اور ٹیکنالوجی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ یہ بات تمام ایرانیوں کے لیے بے انتہا فخر کا باعث ہے کہ آج ہمارا ملک سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے خود کفیل ہونے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ایران کو بہت سے میدانوں میں خود کفیل اور درجنوں اقسام کی اشیاء کی درآمدات سے بے نیاز کر دیں گے۔ صدر ایران نے کہا کہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے تاریخ کے تمام جلادوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایرانی عوام کے خلاف غیر معمولی اور بھرپور اقتصادی جنگ شروع کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی باقی اور قانون شکن حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کا بھی خیال نہیں کیا، نہ پابندیوں میں کمی کی اور نہ ہی کووڈ کے مقابلے کے لیے ضروری ادویات اور میڈیکل آلات کی خریداری میں سہولتیں دی گئیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ حتیٰ ایران کو عالمی ادارہ صحت کے توسط سے کوویکس کورونا ویکسین کی خریداری کی غرض سے مالی لین دین میں بھی لاتعداد مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکی عہدیدار صراحت کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے غلطی کی تھی اور یہ کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آج دنیا بھی اس بات کی معترف ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنے اہداف پورے نہیں کر سکی ہے۔ شامی فضائیہ نے جمعرات کی صبح جنوبی دمشق پر ہونے والے صہیونی حکومت کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کی فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے جنوبی دمشق پر فائر کیے جانے والے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل غاصب صہیونی حکومت نے فائر کیے تھے۔ تفصیلات کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے مقبوضہ جولان اور لبنانی سرحدوں کی جانب سے جنوبی دمشق پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں شام کے 4 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی حمایت و مدد کے لیے شام کے فوجی اڈوں اور اس کی بنیادی تنصیبات کو نشانہ بناتی رہتی ہے۔ شام کا بحران اس ملک پر سعودی عرب، امریکہ اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے بڑے پیمانے پر حملے سے شروع ہوا۔ شام پر اس یلغار کا مقصد علاقے کے حالات کو صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا ہے۔ شامی فوج نے ابھی حال ہی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد اور روس کی حمایت سے داعش دہشت گردوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے وزیراعظم نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق فلسطینی عوام کے حقوق ادا کرے۔ یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کے وزیراعظم محمد اشتیہ نے فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ورک اور ریلیف ایجنسی آنروا کے ذریعے پھر سے مالی مدد شروع کرنے سے متعلق نئے امریکی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ محمد اشتیہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہم امریکی حکومت سے چاہتے ہیں کہ وہ ایک نیا سیاسی راستہ پیدا کرے جس سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے مطابق فلسطینی عوام کے حقوق ادا کیے جائیں۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے کانگریس میں اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مالی مدد پھر سے بحال کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ورک اور ریلیف ایجنسی آنروا کے ذریعے 150 ملین کی مدد دی جاتی ہے، جس میں $75 اقتصاد کو بہتر بنانے اور 10 ملین ترقی و پیشرفت کے لیے مختص ہے۔ اس مدد کو بحال کرنے کا مقصد فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بائیڈن حکومت کی کوششوں کا ایک حصہ ہے، جو ٹرمپ حکومت کے دور صدارت میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ امریکہ میں فائرنگ کے تازہ واقعے میں 2 بچوں سمیت کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ ریاست جنوبی کیرولائنا کے شہر یارک میں پیش آیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے 70 سالہ ڈاکٹر، اس کی بیوی اور 9 اور 5 سال کے 2 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ جائے وقوع سے کچھ دور ایک اور شخص کی لاش بھی ملی، جسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ 6ٹے شخص کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے کئی گھنٹوں کی تفتیش کے بعد ایک مشتبہ شخص کو گرفتار بھی کیا ہے، تاہم قتل کی وجہ کے بارے میں تاحال کچھ نہیں بتایا۔ امریکہ میں اسلحے کی خرید و فروخت پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، جس کی بنا پر اس قسم کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ امریکی عوام اور سماجی حلقوں کی جانب سے ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر پابندی کے مطالبات کے باوجود اسلحہ ساز کمپنیوں اور حکومت میں ان کی لابنگ کے نتیجے میں امریکی کانگریس کوئی مؤثر اقدام کرنے کی توانائی سے اب تک قاصر رہی ہے۔ بغداد اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نئے دور میں عراق سے غیر ملکی فوجیوں کے باہر نکلنے پر زور دیا گیا ہے۔ عراقی سرکاری نیوز ایجنسی وائے کی رپورٹ کے مطابق عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے بغداد واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات ختم ہونے کے بعد عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بارے میں تفصیلات بیان کی۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے مذاکرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹجک مذاکرات میں سیکیورٹی، طبی اور اقتصادی چیلنجوں کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور بغداد و واشنگٹن نے اسٹریٹجک معاہدے کی پابندی کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان مذاکرات میں طے پایا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اب صرف صلاح و مشورے اور فوجی ٹریننگ کی حد تک باقی رہے گی، اور ان کی حیثیت صرف مشیر اور ٹرینر کی ہوگی، اور تمام غیر ملکی فوجی ایک معینہ پروگرام اور نظام الاوقات کے تحت عراق سے باہر نکل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ باقی بچے بیرونی فوجی پوری طرح عراقی فوجی چھاونیوں میں رہیں گے۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بغداد اور واشنگٹن نے عراق سے غیر ملکی جنگی فوجیوں کے نکل جانے پر اتفاق کیا۔ عراق اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا تیسرا دور بدھ کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انجام پایا۔ بغداد اور واشنگٹن نے بدھ کی رات ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ ان کے درمیان عراق سے بیرونی فوجیوں کے باہر نکلنے اور صرف ٹریننگ دینے والے اور مشیروں کی حیثیت رکھنے والے فوجیوں کی موجودگی پر اتفاق ہوا ہے۔ دریاسنا عراقی وزیر خارجہ فواد حسین اور امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز انجام پانے والے مذاکرات میں اقتصادی میدانوں میں امریکہ کی مزید شراکت اور تعاون پر بات چیت کی، اور ٹریننگ، نیز اصلاح جاتی پشتیبانی کی جانب اشارہ کیا۔ دوسری جانب عراق کے اصائب اہل الحق گروہ کے سربراہ نے عراق میں امریکی فوجیوں کی ضرورت سے متعلق عراقی وزیر خارجہ کے بیان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ عراق کو امریکی فوجیوں کی کسی بھی شکل میں موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور عراقی وزیر خارجہ کا بیان عراقی مسلح افواج کی توہین ہے۔ انہوں نے امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت ہونے پر مبنی عراقی حکام کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی فوجیوں کی ضرورت کے سلسلے میں بات کرنا فوجی اور سیکیورٹی اداروں اور سب سے بڑھ کر فوج اور الحشد و شعبی کی توہین ہے اور عراق کو بیرونی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جمعرات کو جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیط علاقے میں واقع ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے مقامی ساخت کے قاصف کے ٹو ڈرون طیارے سے ملک خالد ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کاروائی پوری طرح کامیاب رہی ہے اور یہ حملہ یمن کے خلاف جارحیت اور محاصرہ جاری رکھنے کا قانونی اور فطری جواب ہے۔ منگل کی شب بھی ملک خالد ایئر بیس کو یمنی فوج اور رضاکار فورس نے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس کے جوانوں نے گزشتہ مہینوں میں جنوبی سعودی عرب میں واقع جیزان اور ربحہ ہوائی اڈوں اور ملک خالد ایئر بیس کو بارہا اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سماعت فرمائیں اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گویا میری منزل تھی. راہ پر گویا میری منزل تھی. میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسوائے بشریت, اور اس کے بعد آپ سنیں گے دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا ترجمہ. اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے, اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسوائے بشریت.
سمن پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمن, آج کے پروگرام میں نواس رسول سید الشہدا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سمعین, حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دوسرے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 شعبان سن 4 ہجری قمری کو ہوئی. جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی, حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے اور حکم دیا کہ نو مولود کو ان کے حضور لایا جائے. اسما, حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے پہلے یا ساتویں دن جبرائیل امین نازل ہوئے, کہا, اے رسول خدا, آپ پر خدا کا سلام. اس نومولود کا نام ہارون کے چھوٹے بیٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کے نام پر رکھیں, جو عربی میں حسین ہوتا ہے, کیونکہ علی آپ کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ بن عمران کے لیے ہارون ہیں. البتہ اس فرق کے ساتھ آپ خاتم الانبیاء ہیں, اور آپ کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اس طرح با عظمت نام حسین اللہ کی طرف سے خاندان عصمت و طہارت کے دوسرے فرزند کے لیے قرار پایا. ابو الحسین نسب شناس کہتے ہیں, گویا خدائے عز و جل نے ان دو ناموں یعنی حسن اور حسین کو لوگوں کو چھپا کر رکھا تھا تاکہ یہ دونوں نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹوں کے لیے رکھے جائیں, کیونکہ قدیم زمانے سے ان دونوں حضرات کے زمانے تک کوئی بھی ان ناموں سے واقف نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں آپ حسین بھی جلوہ فروز ہو گئے تھے, کی عظمت و مقام و منزلت کو ہمیشہ درخشاں رکھنے کے لیے سورہ انسان اور سورہ احزاب کی آیت تطہیر, سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ, سورہ نساء کی آیت اول الامر جیسی آیات نازل کر کے ان ہستیوں کی عظمت کی گواہی دی ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ میری طرف سے لوگوں سے کہہ دو کہ میں اپنے اہل بیت سے محبت اور مودت کے سوا اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا. یہ خاندان عصمت و طہارت سے خاص عنایات الہی کا نقطہ عروج ہے جس میں حسین بھی جلوہ نما ہوتے ہیں، اور در حقیقت اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت و مودت فرمان الہی ہے۔ سامعین، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گیا۔ حسن اور حسین کھانا کھا رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حسن کو لقمہ کھلاتے اور ایک بار حسین کو۔ کھانا کھانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو اپنی گردن پر اور حسین کو ران پر بٹھایا اور فرمایا، اے سلمان، تمہیں ان سے محبت ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ان سے کیوں محبت نہیں ہو سکتی جبکہ یہ آپ کے نزدیک ایسا مقام رکھتے ہیں؟ فرمایا، اے سلمان، جس نے بھی ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی، اور جس نے بھی مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حسین کے شانے پر رکھا اور فرمایا، یہ امام کے بیٹے اور خود بھی امام ہیں، ان کی نسل سے 9 افراد نیک، امین اور معصوم امام ہیں، اور ان میں سے 9 امام ان کے قائم ہیں۔ اسی سلسلے میں بزرگ مفسر قرآن ابن عباس سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی وصی اور میرے جانشین ہیں، ان کی زوجہ پوری دنیا کی عورتوں کی سردار فاطمہ میری بیٹی ہیں، اور جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین میرے فرزند ہیں۔ جو بھی ان سے محبت کرے گا، یعنی اس نے مجھ سے محبت کی، جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اس نے مجھ سے دشمنی کی، جو بھی ان کے سامنے ان کے مقابلے کو آئے گا، یعنی اس نے مجھ سے مقابلہ کیا، جو بھی ان پر ستم کرے گا اور ان کے ساتھ جفا کرے گا اس نے گویا مجھ پر ستم کیا ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ نیکی کرے گا، یعنی اس نے میرے ساتھ نیکی کی، جو بھی ان سے اپنا ربط پیدا کرے گا خدا اس سے ربط رکھے گا، اور ان سے رابطہ منقطع کرنے والوں سے خدا بھی اپنا رابطہ منقطع کر لے گا۔ خدا اس کا ساتھ نہیں دے گا جو ان کا ساتھ نہیں دے گا، اور جو بھی ان کو چھوڑ دے گا خدا بھی اس کو چھوڑ دے گا۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین، واضح ترین اور عمیق ترین بات یہ حدیث، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول کی یہ حدیث نسبی تعلق سے قطع نظر حسین کے ساتھ تمام اعتقادی، معنوی، اخلاقی، فکری اور عملی پہلوؤں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی رابطے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس مفہوم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب آپ نے اپنے قیام کے فلسفے کے بارے میں بتایا تو فرمایا، میں اس سلسلے میں اپنے نانا رسول خدا اور والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں گا۔ بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسوہ اور نمونہ رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام اور شہادت کے ذریعے پائیدار ہوا۔ سامعین، اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک کے صرف 6 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقریباً اتنا ہی عرصہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش تربیت میں گزارا، لیکن اسی مختصر سے عرصے میں آپ علیہ السلام کی شخصیت تشکیل پائی۔ رسول بھی برگزیدہ رسول، اور ماں بھی وہ ماں جو دنیا کی عورتوں کی سردار تھی، وہ رسول جس کو خدا نے سب کے لیے نمونہ عمل قرار دیا، اور ماں جس سے رسول خدا کو خاص محبت تھی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ زہرائے اطہر کی تربیتی مرکز کے تعمیری کردار اور اس گہوارے میں پرورش پانے والے بچوں کے بارے میں، جن میں حسین واضح نمونہ ہیں، فرماتے ہیں، ایک عورت نے ایک چھوٹے سے حجرے اور ادنا سے گھر میں ایسے انسانوں کی تربیت کی جن کا نور فرش سے عرش تک روشن ہے۔ اس ادنا اور چھوٹے سے حجرے پر خدا کا صلوات و سلام ہو جو نور عظمت الہی کی جلوگاہ ہے اور اولاد آدم کے برگزیدہ افراد کی پرورش گاہ ہے۔ جی ہاں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی با عظمت پرورش گاہ میں اپنا بچپن گزارا، اور اسی پرورش گاہ سے ایک عظیم اور انسان کامل بن کر ابھرے اور ایسی تربیت پائی کہ عالم بشریت کو متاثر کیا۔ علاوہ ازیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنی نوجوانی کے دور کے 30 سال اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ نوجوانی کا حساس اور تقدیر ساز دور، جو ہر انسان خاص طور سے تاریخ ساز شخصیات کی زندگی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے، باپ بھی وہ جو ایمان، اخلاق، ایثار، عبادت و بندگی اور خدا پر مکمل اعتقاد و ایمان کا مظہر تھا، اور جس نے راہ خدا سے الگ کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور جو عدل و انصاف کے راستے سے کبھی منحرف نہیں ہوا۔ البتہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن ہی سے تلخ اور دردناک واقعات کا مشاہدہ کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس کے کچھ دن کے بعد، آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا کی مظلومانہ شہادت، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی شہادت، اور پھر بھائی حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہادت۔ یہ تمام تلخ اور دردناک واقعات تھے جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الہی أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة أومي يوما بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وأصقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Thank you.